الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو ایک سیریز چل رہی ہیں اور مختلف نظریات ان کے بانی ان کے داعی اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کے بعد کی نسلیں ان سب چیزوں پہ نقد اور تبصرہ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے پورا فرما دے. تو ہم اہل السنہ کی جانب سے تین باتیں یا چار باتیں اور عرض کریں گے انشاءاللہ. بہت وقعی مباحث میں سے ایک ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ تجدید اور مجدد اور مجدد یہ کیا چیزیں ہیں, ان کا اصل مقام کیا ہے, اور متقدمین نے ان پر کیا موقف امت کو دیا ہے. دوسرا سلسلہ جو انہی سیریز میں آئے گا, بہت اہم چیز حضرت مہدی کا تصور ہے اور حضرت مہدی کا انتظار ہے. حضرت مہدی علیہ رحمت و رضوان کے نام پر جن لوگوں کو نے امت کو گمراہ کیا ہے ایک اس انتہا پہ ہیں. ان کے نزدیک حضرت مہدی علیہ رحمت و رضوان تشریف ہی نہیں لائیں گے, اور یہ سب قصے اور فسانے ہیں اور صوفیوں کی گھڑی ہوئی روایات ہیں. جو لوگ اس عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں وہ اہل السنہ سے خارج ہیں, اور امت میں اہل السنہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ گروہ ہے, اور انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ حضرت مہدی کی روایات اور ان کے آنے کا اور انتظار کا کون کون قائل تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کی روایات ہیں, تو ایسے نہیں ہے. اہل تشیع اس بات پر اسی طرح یقین رکھتے ہیں جیسے کتاب اللہ پہ کوئی آدمی یقین رکھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور یا آدمی یقین رکھے کہ اس کے چھت کے اوپر آسمان ہے. بدیہی حقائق میں سے مانتے ہیں. ہم اہل السنہ بھی حضرت مہدی کے آنے کے پوری طرح قائل ہیں, اور ایک گروہ بالکل منکر ہے اور وہ اہل السنہ سے خارج لوگ ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں جو حضرت مہدی کا نام لے کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آئے کہ تب آئے, بس بالکل آ رہے ہیں, بس اس ملک میں آ رہے ہیں, اس جگہ میں آ رہے ہیں. اور ان تمام باتوں میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پوری طرح مطالعہ نہیں کر پائے. وہ حقائق کیا ہیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور تیسری چیز کہ اہل السنہ کے عقیدے سے ہمارے دور میں کون کون لوگ ہیں, ان کے کیا نظریات ہیں, اس کی بھی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو اپنے زوم میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلسل اہل السنہ گمراہی میں رہے ہیں اور آج دین کا نیا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے لیے کبھی وہ عربیت کا سہارا لیتے ہیں, کبھی اپنی عقل کا سہارا لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ حدیث کو جڑ سے کاٹتے ہیں تاکہ چپکے چپکے اہل السنہ کی روایات پہ نقب لگائیں اور ان پڑھ اور نیم ان پڑھ لوگ جو ان کے سننے والے ہیں وہ یقین کر لیں کہ حقیقت اور سچ وہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ اچھی طرح غور سے سنو, یہی وہ گمراہ لوگ ہیں جو امت میں نئے سے نئے فرقے کی بنیاد رکھتے ہیں. بھئی امت 1500 سال سے ایک عقیدے پہ متفق ہے, سب اسے ہر صدی میں مانتے رہے ہیں, اب تمہیں کیا پرخاش ہے کہ اٹھ کے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور اب تمہاری روایات اور تمہاری عقلی اور معقول باتیں جو تم اپنی عقل کے تزوم میں کرتے ہو اس کا رد کرنے کے لیے لوگ چاہیں. انہیں تو کچھ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی عقل سے سوچتے رہیں اور احادیث کو رد کرتے رہیں. اخلاقیات کی حدیثیں بیان کروا لو, فضائل کی کچھ احادیث بیان کروا لو, لیکن تمام وہ احادیث جن سے عقائد کا اثبات ہوتا ہے اور جن احادیث سے امت بہت بڑی بڑی چیزیں مسائل میں ثابت کرتی ہے, ان پر وار کر, ان کے روات پہ, ان کے ائمہ پہ, ان کی کردار کشی کرو اور چپکے چپکے کرو تاکہ لوگ اصل میں جو گندا ملغوبہ تم نے پکایا ہے اسے کھا لیں اور کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے, اس میں کس چیز کا خون شامل ہے اور کیا ناپاک گوشت ڈالا ہے. ان سب کی مثالیں انشاءاللہ آج آپ یہ کہیں گے, اور فطرتاً سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنے لوگوں پر نقد ہوئی اور یہ لوگ گمراہی کے راستوں پر تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے گمراہی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں اور ان پڑھ ہیں, اردو زبان جس میں ابھی پوری طرح دین نہیں آیا ہے, یہ اس کو کچا پکا پڑھ کے صحیح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے. علم ان کے پاس نہیں ہے, تقویٰ ان کے پاس نہیں ہے, انہوں نے اللہ کے اچھے بندوں سے جوتے نہیں کھائے, کسی صحبت میں نہیں رہے. یہ پورے گروہ جو بیعت اور تصوف کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے پچھلے کرتے رہے ہیں, اور چنیا بیگم سے تعبیر کرتے ہیں افیون سے اور کرتے رہے ہیں, یہ سب لوگ اب صوفیہ کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ تصوف کا رد ہے, صوفیت کا رد ہے, اور نہیں جانتے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کتنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہی الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کریں تو ان کے معتقدین انسانیت, اچھی زبان, بولنے کا طریقہ, دوسرے سے کیسے گفتگو کی جائے اس کا ڈھنگ, مصنوعی مسکراہٹیں, یہ سب ڈھونگ رچا کے اندر سے تم لوگوں کو اہل السنہ سے متنفر کر رہے. یہ پردے اٹھیں گے انشاءاللہ اس سیریز میں. اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے کہ آپ اہل السنہ میں سے رہیں, اور اگر آپ کو کچھ بات ڈھنگ کی لگتی ہے تو آپ اس کو سن لیں, نہ سنیں تو کیا حرج, آپ جانیں, آپ کے کام جانیں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, انہیں اپنی قبر میں جانا ہے. سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور تم میں سے کسی شخص کو اللہ نے علم دیا ہوا ہو اور اس موقع پر چپ رہے, خدا کی لعنت اس پہ پڑے. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون ہونے سے بچنا چاہتے ہیں, بس اتنی بات. اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں 99% اردو بولنے اور سننے والے جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئیں, مگر کوئی حرج نہیں, آپ اپنا فریضہ پورا کر دیں. کوئی مانتا ہے مانے, نہ مانتا ہے نہیں مانتا نہ مانے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن تبعنی فإنه منی, اللہ جو ہماری بات سنے اور پیروی کرے وہ ہم میں سے ہے. ومن عصانی, اور جو ان حقائق کو تسلیم نہ کرے, اللہ آپ بخشنے والے اور مہربان. آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آخر پھر کس کے پیچھے چلا جائے. ہم تین گروہوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں, اہل سنہ کی حمایت, مجموعی طور پر پورے تصوف کی حمایت, چاہے وہ وحدت الوجود ہو اور چاہے وہ وحدت الشہود, معروم کی مثنوی ہو, ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فصوص الحکم, اور وہ جو غزنوی تھے اور غزنی کے قائد تھے, حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ, اور چاہے تصوف کا وہ پہلو جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے, کوئی بھی ہو, ایک ہم ان کے دفاع میں بول رہے ہیں, دوسرے اہل السنہ کے, اور تیسرے احادیث کے دفاع میں. جو جھوٹی احادیث ہیں ہم ان کا بھی ایک رد کر چکے, جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا بھی رد کر چکے, اور یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ حدیث کو مانتے ہی نہیں, اب ان کا بھی رد ہے اور ان کا بھی رد ہے. اہل السنہ کا اعتدال قائم ہے, جو تصوف کو متوازی دین, اور پھر کہتے ہیں ہم بھی صوفی ہیں, ان کا رد ہے, اور جو تصوف میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں ان کا بھی رد, حتیٰ کہ انہیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہے. اہل دیوبند, ان کے اکابرین رحمہم اللہ, انہوں نے بعض چیزیں تصوف میں تلقین فرمائیں, اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی, اب ہم علمی طور پہ اسے درست نہیں سمجھتے, حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ سے لے کے ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے دیوبند میں پڑھا تھا اور پھر ہم نے ان سے براہ راست پڑھا, حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی, حضرت انور شاہ صاحب کشمیری, حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ سے ہمارے جن اساتذہ نے تعلیم پائی, ان کے ہاں بھی تصوف میں جو علمی تسامع ہے اس کا بھی ذکر آ جائے گا آخر پہ انشاءاللہ. ہم کاملاً 100% دیوبندی مسلک کی بات نہیں کر رہے, ہم امام طحاوی, امام محمد, امام ابو یوسف, امام نصفی, غزالی, رازی رحمہم اللہ, انہوں نے جو عقائد لکھے ہیں اس کا دفاع اہل سنہ کی طرف سے کر رہے ہیں, اور اس سے اٹھ کے انشاءاللہ ہم جارحانہ حملہ بھی کریں گے, تاکہ تم اس بات کو بھول جاؤ کہ تم ہی ہو جو اس زمانے میں چھا گئے ہو, اور اس باطل کی طرح جس کا اللہ نے کتاب پاک میں ذکر کیا ہے, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پھبن پانی کا جھاگ ایک دم سے چھا جاتا ہے, اور اللہ آخر پہ پہنچ کے اس کو خشک کر دیتا ہے, اور اللہ اسی چیز کو باقی رکھتا ہے جو نفع دینے والی. اور نفع دینے والی اللہ کے ہاں اور اس دنیا میں بھی، وہ اہل السنہ کا مسلک اور عقیدہ ہے جو اس دنیا میں خدا کی برکات کا موجب ہے، قبر کے عذاب کو ہٹانے والا ہے، اور وہ منکرین جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے خدا سے کہ قبر میں جا کے کیا جواب دینا ہے، اور اہل سنہ ہی کا عقیدہ ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں قبول کیا جائے۔ تو ایک حدیث، ایک تصوف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دیوبند کا عقیدہ بیان کریں۔ ہم کہتے ہیں دیوبند تو ایک سب سے بہتر شکل و صورت سامنے آئی اہل السنہ کے ان عقائد اور اعمال کے تعبیر کی جو امت میں چلے آتے تھے۔ اس کے باوجود بھیا وہ انسان تھے، ان سے اگر کوئی تسامح ہوا ہے تو اس کو نہ ماننے میں حرج کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی رحمہم اللہ، انہوں نے بھی علمی طور پر کئی تسامح ہے تو اس کی نشاندہی کی ہے۔ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی، انہوں نے جو کچھ حنفی فقہ اور مالکی فقہ کے متعلق کہا ہے وہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے کہ حضرات کے تمام تر عزت اور تمام تر بلند مقام ہونے کے باوجود یہ علمی طور پہ خطا ہو گئے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم دیوبند کے عقیدے کا دفاع کر، ہم اہل سنہ کے عقیدے کا دفاع کرتے ایک، اور حدیث کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے وہ احادیث جو جھوٹ بکتے ہیں اس کی بھی تردید کی جائے، اور دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ روایات ہیں، مرفوع ہیں اور درجہ حسن میں ہیں اور کمال کی روایات صحیح ہیں، ان کے انکار کرنے والوں کو بھی ہم کہیں کہ تم اس معاملے میں گمراہی پہ ہو۔ پر عقیدہ، حدیث اور تصوف، اسی یہاں پہنچ کے سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم کدھر جائیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور بالکل مختصر لفظوں میں، فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی جو اس کا خود تراشیدہ اسلام ہے، یہ جتنے خود تراشیدہ اسلام ہیں یہ درمیان میں سے، اس بات کو سمجھنا، درمیان میں ساری امت کو چھوڑ کے یہ چاہتے ہیں کہ 15ویں صدی سے جمپ کریں، عقل کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوں اور ٹھیک جا کے مدینہ منورہ اتریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جا کے اتریں، خلافت راشدہ میں بھی۔ اسی لیے یہ عمر کی بدعت ہے، یہ علی کی بدعت ہے، ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، کتاب و سنت، کتاب و سنت 1500 برس کا فاصلہ محض عقل کی بنیاد پہ طے کر کے، اور کہیں کوئی روایت ان کو اپنی موافقت میں مل جائے تو پھر تو خوشی سے ڈھول پیٹتے ہیں کہ دیکھا نا فلانے، دیکھا نا فلانے، دیکھا نا فلانے۔ ہم ٹھیک اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم 1500 سال، 1500 سال میں امت کے جو اکابرین اسلام کی تشریح کرتے رہے ہیں، ہم قطعاً اس سے نہیں ہٹتے، ہم بالکل اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے اچھے بندے تھے، خدا کی رحمت ان کے ساتھ تھی، اور ان کی زندگی کے بعد جو چیزیں آئیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پس از مرگ ان کے افکار میں کتنی برکات مضمر فرمائی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تنقید کرتے ہیں اور دھڑلے سے گھمرے جالم بنانے، صحابہ بھی انسان ہی تھے، ہم بھی انسان، اور بھول جاتے ہیں۔ یہی مسلمہ کذاب کا دھوکہ تھا، ایک آدمی اٹھا ایسے ایسے ہوا اور سارا فتح، اسے اندھے کو نظر نہیں آیا کہ اس شخصیت کے پیچھے پوری وحی کی قوت تھی، اللہ کی مدد تھی، اور وہ چنے ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ تھے، وہ مجتبیٰ تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں بہت. انہوں نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی, انہوں نے تو کا سبق دیا, انہوں نے عدل قائم کیا, انہوں نے مظلوموں کی مدد کی, انہوں نے ان کی مدد کی جو ہماری طرح جبر کی زندگی گزار رہے تھے. وہ اہل مکہ کا جبر تھا اور ہمارے ہاں اسلام آباد کا جبر ہے جس کے تحت ہم جی رہے ہیں. اللہ ظالموں کو برباد کرے اور خدا کی لعنت پڑے جھوٹے لوگوں. ہم یہ 1500 سال کا فاصلہ نہیں طے کرتے ایک جست میں. ہاں اہل علم چیک کرتے رہتے کہ یہ نظریہ ہے, پچھلی صدی میں کیا تھا, اس سے پچھلی صدی میں کیا تھا. یہ تو عقیدے پہ اللہ نے توفیق دی, ہم نے بات کی. ہم بتائیں گے کہ کن کن عقائد میں دیوبند کے اکابرین اور وہاں احمد رضا خان صاحب اور اہل حدیث کے اکابرین سب متفق تھے. جو جھگڑے ہیں وہ اور چیز ہے, اور جہاں اہل سنہ کا اتفاق ہے وہاں جو کچھ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے 16ویں 17ویں 18ویں جلدوں میں, اور پورا اعتقاد پر انہوں نے اپنا عقیدہ ایک رسالے میں بیان کیا, وہاں دیکھ لو ہمارے اکابرین نے المحنت وغیرہ میں جو کچھ کہا ہے عقیدے کے اعتبار سے, دو تین باتوں کو چھوڑ کے باقی سب متفق. اور یہ گمراہ شروع کریں گے, شروع ہم بھی کرتے ہیں کتاب و سنت سے, لیکن ہمیں پتا ہے الحمدللہ کہ کتاب و سنت کی یہ تعبیر پچھلوں نے بھی یہی کی ہے. اور تم محض اپنی عقل کی بنیاد, بات ذرا طویل ہو گئی کہ ان کے رد میں چلے گئے. وہ جوش اور جذبہ, اللہ کا شکر ہے اہل سنہ کا دفاع, ان کی طرف سے صحیح عقیدے کا بیان, یہ جذبہ ہے. وگرنہ جب یہ سوال اٹھے کہ کس طرف کو جائیں, ایک گروہ اہل حدیث کا ہے, ایک گروہ اہل بریلی کا ہے, ایک گروہ اہل دیوبند کا ہے, ایک گروہ ہے جو غامدی صاحب وغیرہ کے پیروکار ہے, ایک گروہ ہے جو حدیث شریف کو نہیں مانتا, ایک گروہ ہے جن کا تعلق اہل تشیع میں سے ہے, اور ایک گروہ ہے جو کہتا ہے بس ہم تو مسلمان ہیں جی. ہم ان سے پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو, یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے؟ اب تم ایک طرف ہو جاؤ گے نا, جب ہو جاؤ گے تو تم پہ وہ لیبل لگے. ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا تو سیدھا سادہ غامدی صاحب کے گروہ کی ترجمانی کرتا ہے, اگر کہتا ہے ہوگا تو دیوبندی بریلوی اہل تشیع سب مانتے ہیں ہوگا. ہم مسلمان, ہم کہتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے, نبی آخری تھے, تو تم پھر بھائی مسلمانوں میں ہو گئے نا. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, تم نے عقیدے کو پڑھا ہو تو تب تمہیں پتا چلے نا کہ تم کس گروہ سے. ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل سنہ میں سے, اس پہ ہمیں جوتے مارو گے, ہمیں پتا ہے گالیاں پڑیں گی, مگر تم اپنی جہالت کا رونا رو کہ کاش پڑھا ہوتا. چار دن کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں رہ کے ان کے جوتے سیدھے بلکہ ان کے جوتے کھائے ہوتے, اللہ کا ذکر چند دن کیا ہوتا تو پھر کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم مسلم. سیدھی طرح بات کرو یار, تم جتنے متنازع مسائل اٹھیں گے ان میں سے ایک موقف کا تو اظہار کرو گے نا, وہ جس موقف کا اظہار کرو گے تم وہیں جا ملو گے. بس یہ رنگین دھوکا اور یہ چڑیل کو پری کے کپڑے پہنانا, یہ ہم سب ٹرکس جانتے ہیں. اس لیے بچے جب یہ سوال اٹھے کہ اللہ کہاں جائیں, یہ بھی یہ بھی یہ بھی, اسے سات آٹھ سب اپنی طرف بلاتے ہیں, سب سے پہلا کام ہم آپ سے عرض کریں اللہ سے دعا مانگو. بس خدا سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ جہاں حق ہے وہاں لے جا، جہاں سچائی ہے اے پروردگار عالم وہاں لے جا۔ ہم یہ تماشے کم سے کم بھی 7-8 برس سے دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ زبان کھولی ہے اس معاملے میں۔ ایک مرتبہ 2007 میں ریکارڈنگز کروائی تھی، تقریباً 100 سے زیادہ بیانات کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اب پھر بولے ہیں کہ عمر کا کچھ پتہ نہیں، کب تک آپ میں ہیں اور کب چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ وہ مبارک وقت جلدی لے آئے۔ اور جبر کے اس نظام میں جو ہم گھٹے ہوئے ہیں، اور جبر کی وجہ سے اور لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اور اسباب اور وسائل کی قلت کی وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے، خدا ان تینوں جیلوں سے آزادی دے۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے دعا مانگو اور آپ کو آپ کی حالت کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ بچے اس میدان میں آپ نہایت مفلس ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے محنت نہیں کی۔ آپ نے محنت کی ہے تمام کے تمام اس پرزے کے حاصل کرنے کے لیے جس پر آپ کو 1-2 لاکھ تنخواہیں مل جائیں اور بس۔ انصاف کیجئے، کیوں آپ نے وہ دعائیں نہیں سیکھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بتایا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے معلمین کو نہیں پتا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ نام لے لے کے ہم اس لیے بیان کریں گے تاکہ پردے کھلیں کہ دین میں قیادت یہ کون لوگ کیا کرتے رہے۔ ہمارے شہر میں جماعت اسلامی کے ایک بزرگ تھے اور بہت اعتدال کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور کیا خوبصورت بیان ہوتا، پڑھے لکھے آدمی، اور وہ شاگرد تھے حدیث میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے، اور حدیث انہوں نے پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند، مدرسۃ الاسلام میں بھی پڑھے تھے۔ پھر انہوں نے تفہیم القرآن مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی تلخیص اور اس کا ترجمہ وغیرہ یہ سب چھاپا تھا۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ 15 شعبان کو دلی میں حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضر ہوا فاتحہ کے لیے، تو ایک دم سے میں نے دیکھا قبر کھلی اور میرے جد امجد نے قرآن کریم مجھے عنایت فرمایا، تو میرا دل دنیا کی تمام چیزوں سے سرد پڑ گیا اور میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اور اس کی تفسیر اس میں مصروف ہو گیا۔ تفسیر کرتے تھے کیا منہ سے پھول جھڑتے، ہمارے نانا ہمیں ان کی مجلس میں لے جاتے تھے، بہت بچپنے میں اتنا شعور بھی نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا صدر الدین اصلاحی رحمہ اللہ بہت اعتدال کے ساتھ، چونکہ پڑھا تھا سہارنپور اور دیوبند نے، اس لیے ان حضرات کی کوئی تردید نہیں کچھ نہیں، اور نانا اور دیگر نسبتوں کی وجہ سے عزت بھی کرتے تھے، میٹھے سونف رکھے ہوتے تھے بچوں کو، ہم لوگوں کو وہ بھی دیتے تھے، بہت بہت اچھی تھی۔ اور مولانا صدر الدین صاحب رحمہ اللہ انتقال فرما گئے، کچھ خبر نہیں تھی اس دن، اور بہت شدید مصروفیت تھی، اور بغیر کسی ظاہری سبب کے بار بار جی چاہ رہا تھا کہ ان کی مسجد میں جا کے ظہر پڑھ، کوئی سبب نہیں تھا بظاہر، اور کام بھی بے پناہ، خیر قصہ مختصر، جب وہاں پہنچے تو حضرت کا جنازہ رکھا ہوا، بہت دکھ ہوا. جنازہ پڑھا کے جب ہم لوگ دفن کرنے والے تھے تو ہم ان کی قبر میں اترے، ان کے صاحبزادے نے اشارہ کیا کہ تم قبر میں اترو، ہم اتر گئے. ہمارے شہر میں جماعت اسلامی کے حکیم سرو سہارنپوری وہ درس قرآن دیتے تھے، اور خلافت کا ادعا اور دجال آ رہا ہے اور مہدی. دو چار مرتبہ ان سے جب خدمت میں حاضری ہوئی تو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب جذباتیت ہے، جتنا گروہ ہے کسی طرح انہیں جذبات میں لا کر اور ان مباحث میں الجھانا ہے. نہ یہ پتا ہے کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی انہیں ترغیب دینی ہے. آپ اندازہ کریں، ہم حضرت ماں کی قبر میں اترے اور ہم نے جب ماں کو کروٹ دیکھ کے دفن کرنا چاہا تو انہوں نے شور مچا دیا، جو سارے جہان بھر میں درس قرآن دیتے پھرتے تھے ان کے علم کا یہ حال تھا کہ نہیں 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 سیدھا لٹائیے سیدھا لٹائیے، اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دی. ہم نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ فقہا نے دائیں کروٹ پر واجب ہونا لکھا اور میت کا حق ہے، میں نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی اسی متانت سے ہمارے کام نہیں کر سکتے تو باہر نکلے. یہ درس قرآن دینے والوں کا حال ہے، اور یہی آپ کا بھی حال ہے بچوں. تم جو قرآن حدیث کہتے پھرتے ہو، ہمارا اور تمہارا صرف ایک اختلاف، اور صرف ایک، بھئی آپ تم پڑھے لکھے نہیں، بس بس. آپ کو مطلب کھولنے کا، آپ کو اپنا کلینک کھولنے کا شوق ہے، خوش ہوتے ہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ کی کوئی شاپ کھولنے کا، بسم اللہ ضرور ہماری سارا آنکھوں پہ، لیکن پہلے 8-10 سال پڑھو بچے، پھر جا کے. وگرنہ کتاب و سنت، اس سے امت نے جو کچھ سمجھا ہے چپ کر کے اس پہ عمل کرو، اپنے آپ کو انسان بناؤ، اللہ کے قرب کے لیے کتاب و سنت، تلاوت، ذکر، اذکار، یہ رہا جس کا کام اسی کو ساجے، اور کرے تو ٹھینگا باجے. بس یہ ایک فکر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں اتنی شدید حیرت ہوئی کہ یا اللہ، جن کے درس کے اشتہارات چھپتے ہیں اور حکیم صاحب کا نام لوگ تسبیح پہ پڑھتے ہیں جپتے ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میت کو کیسے دفن کرتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین رحمہم اللہ نے، تبع تابعین رحمہم اللہ نے، خلافت راشدہ نے دعائیں سکھائی ہیں. جب بھی بچوں یہ اضطرار اور اضطراب پیدا ہو، فوراً اللہ سے مانگو کہ اللہ حق کدھر ہے، میں تیرے پاس حق کے ساتھ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ سچائی کو واضح. اور پڑھو دعائیں، سیکھو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وضع المیت فی القبر، جب قبر میں میت کو لٹاتے تھے. ہمیں معلوم ہے اپنی اصل موضوع سے ذرا سا ڈائیورژن لے رہے ہیں، لیکن اسی لیے کہ یہ دعائیں یاد کر لو، یہ ماں کو دفن کرتے ہوئے کام آئیں گی، والد کو دفن کرتے ہوئے کام آئیں گی، بھائیوں کو، بیوی کو، اپنی محبوبہ کو جب دفن کرو گے نا، یہ آہستہ آہستہ پڑھتے رہنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب میت کو دفن کرتے تھے، وضع المیت، میت کو لٹا دیا جاتا تھا، تو فرماتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے اس کی زندگی جو آخرت کی ہے، وباللہ، اور یہ اب اللہ کے حوالے ہے، وعلی سنت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق ہے کہ ہم میت کو لٹائیں، دفن کریں، اور اسے اللہ کے حوالے کریں. یہ دعا دونوں طرح سے آئی ہے، اس طرح بھی آئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی میت کو قبر میں لٹاؤ تو ہمیشہ یہ پڑھنا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، ایک، اور کہیں آیا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، دونوں، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، میت کو کروٹ دیتے ہوئے، میت کو لٹاتے ہوئے، میت کو اتارتے ہوئے، سارا وقت یہ دعا پڑھ، اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور باوجود علم کے پوچھتا ہے کہ جنازے والے کیا کہہ رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ سب کے سب اس کی تعریف کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بخش دیا، اور وہ کہتے ہیں اللہ سب اس کی ظلم مذمت اس سے تنگ، یعنی بری چیز، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے تھے ایسے ہی ہوا، یعنی گیا جہنم، اس لیے یہ دعائیں یاد کرو بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی روایت آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ادخل المیت قبرہ، جب میت کو اس کے قبر میں لٹا دیا جاتا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے اذا صبو علیہ، جب اس کی قبر پہ مٹی کو برابر کر دو، قبر بن جائے، تو اللہ سے دعا مانگنا اور کہنا اللہم اسلمہ الیک المال والاہل والعشیرہ، اللہ اس کا مال، اے پروردگار اس کے اہل و عیال، اے اللہ اس کا کنبہ اور قبیلہ، قریبی عزیز اور دور کے عزیز اور قبیلہ، سب کچھ اللہ تیرے حوالے ہو گیا، اب اس کا مال بھی تیرے ہی مال ہو گیا، اللہ اس کا قبیلہ بھی تیرے ہی قبیلہ، اور اللہ اس کے اہل و عیال بھی اب تیرے ہی بھروسے پہ ہیں، والذنب عظیم، اور اللہ اس زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، فاغفر له، اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اس سے تجاوز کرے، اللہ اس سے درگزر فرما. کوئی ہے جس نے آج تک قبر پہ مٹی ڈالی ہو اور بیلچے کا دستہ پھیر دیا گیا ہو اور اس سے کھڑے ہو کے اللہ سے یہ مانگا ہو؟ یہ تو تمہاری پونجی ہے اور تمہارا علم ہے اپنے ماں باپ کے متعلق. بچو کس کس جگہ کھڑے ہو؟ چوتھی روایت سناتے ہیں، حضرت خیسمہ رحمت اللہ علیہ کے کہتے ہیں کہ کانو یستحبون اذا وضع المیت فی القبر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین رحمہم اللہ، بہت پسند کرتے تھے کہ جب میت کو قبر میں ڈال دیا جائے، ان یقولو بسم اللہ، تو وہ کہتے تھے بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اللہ اب تیرے راستے میں، وعلی ملت رسول اللہ، اور اللہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، تو اللہ جو شخص تیرے راستے کا مسافر ہے، اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اللہ جو اللہ تیرا نام لکھ کے جس کا یہ نیا سفر شروع ہو رہا ہے، ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہم اجرہ من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر. یہ ان احادیث کی جڑ کاٹتے ہیں جب کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو کچھ ہے ہی نہیں، قرآن میں ہی آیا، قرآن میں ہی آیا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تابعین قرآن کو نہیں سمجھے تھے، اب تم عربی ادب اور اپنی عقل کے زور پہ قرآن کو سمجھ لو. پھر لگیں گے اس روایت کی جڑ کھودنے، راوی فلانا ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. یہ تمام روایات جب ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں تو کس درجے تک پہنچ جاتی ہیں، محدثین کا یہ اصول نہیں پڑا. اللہم اجرہ من عذاب القبر، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، وعذاب النار، اللہ جہنم سے محفوظ فرما، وشر الشیطان، اور اللہ شیطان اس کے سوال و جواب جو قبر میں ہوں گے اللہ اس میں دخل نہ دے پائے. کیسی زبردست دعا. بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجرہ من عذاب القبر وعذاب النار وشر الشیطان. اللہ ان سب چیزوں سے اسے محفوظ فرمائیے. کب پڑھنا ہے؟ جب میت کو قبر میں لٹایا جائے. اب نہ لٹانے والوں کو پتا ہے, نہ اترنے والوں کو پتا ہے, نہ مرنے والے کو پتا ہے, نہ اس نے سکھایا ہے نہ اس نے سیکھا ہے. جا کہاں رہے. پانچویں روایت سن. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں. 20 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر میں 1 مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھ لیتا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 20 سے زیادہ وزنی علمی چیز وہ تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کا بیان کیا کہ ابن عباس سے کہیں زیادہ علم رضی اللہ عنہ. مجاہد کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہوگا, فرمایا کہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, جب میت کو لٹاؤ تو یہ پڑھنا کہ اللہ کے نام پہ, اللہ کی راہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ سے یہ شخص ہے, اللہم افسح لہ فی قبرہ, اللہ اس کی قبر کو بہت کھلا کر دے. عذاب قبر تو ہے نہیں نا, تو قبر میں یہ انعامات پھر کیوں یہ بھی نہیں ہے نا. اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی, اور اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اور اگلا جملہ دیکھو زبردست, جنازے میں جتنی دعائیں ہیں ایک طرف, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے, غالباً مجاہد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنا, یہ ایک جملہ ایک طرف, سارا عذاب جہنم کیا اور اللہ معاف کرے جنت سے بھی بلند تر چیز ہے, والحقو بنبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے سامنے پیش کر, مرنے کے بعد روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو کہنا کیا ہے اور ٹھکانا کیا ہے. اللہ ہر اہل سنہ کے ہر مومن آدمی کو نصیب فرما. اللہم افسح لہ فی قبرہ, اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے. ونور لہ فی, اللہ اس میں نور کو بھر دے. والحقو بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے پاس اس روح کو پیش کر دے, اور حالت یہ ہو کہ وانت عنہ راضٍ, اللہ تو اس ہماری اس میت سے راضی ہو. وغیر غضبان, اللہ تیرا کوئی غصہ اس میت پہ نازل نہ ہو, تو ناراض نہ ہو ایک, اور اللہ تو اس سے خوش ہو دو. اور ان دونوں حالتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اسے پیش کر. نار بھی یاد ہو, میت کے ساتھ چلتے چلتے جنازہ اٹھاتے ہوئے میت کو دفن کر کے اس کے بعد کی دعا میں واپسی پہ اردو میں ہی پڑھ لیا کرو, اللہ سے دعا مانگا کرو یہ کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے وہاں ساتھ ملا دے, وہاں پیش کر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو یہ کہو فی سبیل اللہ, اللہ یہ راستہ اب اس کا شروع ہو رہا ہے, اس مسافر کا ایک نیا راستہ. ایک وہ زندگی تھی پیدائش سے پہلے, پھر پیدائش کے بعد ایک زندگی ہو گئی, پھر اللہ اب یہ تیسری زندگی شروع ہو رہی ہے, پھر چوتھی زندگی بھی آ جائے گی. اللہ اس راہ کے مسافر کو, وعلی ملت رسول اللہ, اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا, وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما, اور یہ اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہے, حنیفا مسلما, ابراہیم جو سارے طبقوں کو چھوڑ کے یکسو ہو گیا تھا, اور اے پروردگار وہ مسلمان تھا. و وما کان من المشرکین، اور لا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ آج یہ بندہ انہی کی امت میں سے ہے، انہی کی اولاد میں سے ہے، اللہ اسی طرح سب کو چھوڑ کے چل پڑا ہے، اور اے پروردگار یہ صرف اور صرف تیرے ماننے والا توحید کا قائل، شرک نہیں کرتا. اللہم ثبتہ بالقول ثابت فی الآخرہ، اللہ اسے اس مضبوط جملے کے ساتھ اللہ اسے قائم رکھ جو مضبوط جملہ تو نے دیا. یہ قول ثابت کیا ہے؟ پکا قول، پکی بات. یہ قول ثابت کیا ہے؟ وہ عہد و پیمان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عہد و پیمان کرتے تھے اللہ سے، کمال کی دعا مانگتے تھے، اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے، اسے رکھ لے اور قیامت میں تو میری سمانت کو واپس کر دینا. بالقول ثابت فی الآخرہ، اللہ وہ پکا جملہ، اللہ آخرت میں اسے قائم رکھ. اللہم اجعلو فی خیر مما کان فی، اللہ خیر سے بھر دے اس کی قبر کو. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ اس کے بعد ہمیں ثواب سے محروم نہ فرما. اللہ اس کو لا تحرمنا اجرہ، جو اس کے ہونے کی وجہ سے نیکی کے قائم تھے، کام تھے، خیرات کرتا تھا، تربیت، علم وغیرہ وغیرہ. ولا تفتنا بعدہ، اور اللہ اس کے وجود کی وجہ سے جو مصیبتیں اور عذاب رکے ہوئے تھے نا، اے پروردگار اس کی موت کے بعد ان کو کھول نہ دینا، انہیں ہم پہ نازل نہ کرنا. اس پہ ناک گونج اڑاتے ہیں، افراد کی برکت، کس کی وجہ سے کون سا عذاب رکتا ہے. اتنے جاہل ہیں کہ نہیں جانتے قرآن کی. اللہ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور جب تک آپ مکہ میں ہیں آپ کی برکتیں اتنی ہیں، مکہ والوں کے عذاب نہیں دیں گے. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، امت میں ہر زمانے میں ایسے افراد رہے ہیں، خاندانوں میں رہے ہیں، قبیلوں میں رہے ہیں، جن کے مرنے کے بعد وہ مصیبتیں آئیں جو ان کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے رکی ہوئی تھیں، یہ دنیا سے اٹھا اور خاندان تتر بتر ہو گیا. یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خاص طور پہ کہ یہ ضرور دعا مانگنا کہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ اس کے اٹھنے کے بعد مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ ہم اس میں نہ پڑ جائیں. ونزلت هذه الآية في صاحب القبر، اور صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ یہ آیت اللہ نے 14 بارے میں ہے، یہ اللہ نے جو کہا نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں پکی بات کی وجہ سے ہم ایمان والوں کو قائم رکھیں گے، دنیا میں ایمان پہ قائم رکھیں گے، آخرت میں نفع. وہ پکا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے قول ثابت. اس کی دعا مانگنی ہے میت کے لیے. کب؟ جب قبر میں لٹا دیا جائے. کب؟ جب مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے. یہ دعا یاد کرنے کی ہے. ساتویں روایت دیکھو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، دونوں جگہ پہ کام آتی ہے. کیا چھوٹا سا جملہ، کیا خوبصورت بات. سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب لیٹتے تھے نا سونے کے لیے، تو ان کے جو خادم تھے، شاگرد تھے، کہتے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے بسم اللہ، آسان جملہ ہے نا بسم اللہ، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلی ملت رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں. بس کہتے تھے اے پروردگار تیرے نام کے ساتھ یہ نیند کا آغاز ہے، اور اللہ تیرے فطرت دی ہوئی جو ہے اس کے مطابق رات کو آرام کرنا ہے وہ ہے، اور اے میرے پروردگار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں. وَيَقُولُهُ اِذَا اُدْخِلَ الرَّجُّلُ قَبْرَهُ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی جملہ پڑھتے تھے جب میت کو اٹھا کے قبر میں رکھتے تھے، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سونے سے پہلے بھی یہی پڑھتے تھے، اور میت کو قبر میں لٹاتے تھے تو یہی پڑھتے تھے. یہ تین جملے یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ لیکن اول مرحلے میں علم نہیں ہوتا، اور ثانیاً اگر انابت دل میں ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، دین سے متاثر اور علم کی جستجو ہوتی ہے، پھر یہ پڑھتا ہے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وہ نیند ہے وہ صبح تک، اور یہ قبر میں لیٹنا ہے، یہ سفر ہے اور تا صبح قیامت، ہمیشہ یاد رکھو اور پڑھو سونے سے پہلے بھی، اور پھر وہ پڑھیں اللہ انہیں توفیق دے گا جو تمہیں تمہاری قبر میں داخل کرے. حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق بہت تفصیل سے بات ہو چکی، جہاں حنفی فقہ کے ستون ہم نے عرض کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو ہمیشہ یہ پڑھو بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ وہی چیز ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس موقع پہ ایک اور روایت پہ ذکر کریں کہ انہوں نے سونے سے پہلے اور قبر میں داخل کرنے پر جو فرمایا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے جب میت کو قبر میں رکھتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وتصدیق کتاب، اللہ یہ تیری کتاب قرآن پاک کی تصدیق کرتا تھا، ورسولی کا اور اللہ تیرے رسولوں کو مانتا تھا، وبالیقین بالبعث بعد الموت، اور اللہ یہ آخرت کا قائد، اللہ میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں تین چیزوں کی، ایک تو قرآن کو مانتا تھا، ایک تیرے رسولوں کو مانتا تھا، ایک تیرے سامنے پیش ہونے کو مانتا تھا قیامت میں. اب بھلا بتاؤ جس تین چیزوں کی گواہی آپ اپنے کسی عزیز کو قبر میں رکھ کے دے رہے ہیں، یہ اس کے اسلام کی شہادت ہے یا نہیں؟ سب چیزیں آ گئیں. اور پھر دعا کرتے تھے، اس شہادت کے بعد دعا مانگتے تھے اللہم ارحب علیہ قبر، اللہ قبر میں اسے مرحبا کہتے، اللہ قبر میں خوش آمدید فرما دے، اللہ قبر میں آئے تو اسے اس کا استقبال ہونا چاہیے، وبشر ہو بالجنہ، اور اللہ ہم نے قبر میں لٹا دیا ہے، اس کی تدفی اس کی مٹی وغیرہ ڈالنے سے پہلے ہی اللہ اسے بشارت دے دے کہ تو اسے جنت میں لے جا رہا. یہ میت کا خیال، یہ ان کا خیال ہے جنہوں نے ہم پہ ساری زندگی احسانات کیے ہوتے ہیں، ماں گیلے بستر پہ سوئی ہوتی ہے اور کس طرح جنم اس نے دیا ہوتا ہے، اور باپ نے کس طرح پیٹ کاٹ کے خواہشات تلف کر کے میرے بچے کے لیے، میرے بچے میری اولاد، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ اتنی سی دعا بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. اس لیے ہم شدید ناقد ہیں اس نظام تعلیم، کچھ نہیں پڑھایا جاتا، نہ جینے کا نہ مرنے. دسویں حدیث دیکھو، ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ، حجاج ابن یوسف ظالم تھا نا، اسی لیے اس کے تذکرے پہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لعنت اللہ علی الظالمین. یہ ابن حجر وغیرہ جہاں جہاں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا ہے وہاں پڑھ لینا، ضرور مل جائے گا انہی کتابوں میں. اس نے کہا ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی شاگرد تھے نا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ حجاج ابن یوسف کے سخت مخالف، حتیٰ کہ وہ حجاج کو کافر کہتے تھے. اور حجاج ظاہر ہے کہ پھر اس فتوے کے جواب میں وہ انہیں قتل کرتا تھا. تو اس کشمکش میں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو چنتا تھا کہ کہاں کہاں ابن مسعود، اسے پتا چلا ابراہیم نخعی، اسے کہا اس کو بھی قتل کرو، لے کیا. اور انہوں نے شہر میں تلاشی لی، ایک ابراہیم تیمی تھے رحمت اللہ علیہ بنو تیم میں سے، ان سے پوچھا فوج نے آ کے کہ تم ابراہیم، ان کا ہاں ابراہیم، وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ کے تلاش میں ہے. انہوں نے جا کر ایک جیل خانے میں پابند، اور جیل خانے میں کیا ڈالنا تھا، جیل خانہ ایک گول دائرہ تھا اونچی دیوار تھی کئی فٹ تک، جیسے 20-25 فٹ کی دیوار ہو، اور اندر ریت تھی اور ایک دروازہ تھا، قیدی کو اندر داخل کر دیتے تھے، اور کھانے کے وقت میں اوپر سے کھانا پھینکا جاتا تھا، اب کھانے کے جو نتائج ہیں کچھ ہیں اندر قیدی ہیں سارے بس وہیں رہو. حجاج ابن یوسف نے یہ بنایا تھا، یہ واسطی سید جو ہے نا انہیں ان چیزوں سے واسطہ پڑا تھا، یہ واسطیوں کی سادات کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے کیا مظالم ان پہ بھی ہوئے تھے. ابراہیم رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے تھے، ابراہیم تیمی نے جب سنا یہ تھے مسلمان، سمجھ گئے کہ یہ نخعی کی تلاش میں، کہ میں ابراہیم قید میں ڈال دیا. کسی نے کہا ابراہیم وہ تو نخعی کی تلاش میں تھے، تم تیمیوں بتاتے کیوں نہیں فوج کو؟ انہوں نے کہا میرے جیسے مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ابراہیم نخعی کو کچھ ہو گیا تو اللہ نے جسے علم دیا ہے نا یہ علم قبر میں چلا جائے گا، امت اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی، میں ان کا نام نہیں لوں. حجاج ابن یوسف پریشان ہو کے ایک دن اٹھا اور کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، پتا چلا وہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا تھا تو یہ کہو بسم اللہ وإلاللہ، اللہ کے نام سے وإلاللہ، اور اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اس میت کو رکھتے. یہ قبر کی دعائیں، انہیں یاد کرنا چاہیے.